लाइन पर हैं। और मेमन साहब, आपको खुश आमदेद।
जी थैंक यू। जी
तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना कि गालिबन पुलिस कह रही है कि ये कोई फ़िरका वारियत का वाकया नहीं है, लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो ये कि इन साहब का नाम शायद यासिर रिजवी था, ये शिया मसलक के थे, और गालिबन कुछ पुलिस एहलकारों ने मीडिया को बताया है कि ये फ़िरका वारियत का वाकया है। आपकी इतलात क्या हैं?
देखिए, ये इस वक्त तो मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा कि हम कहें कि ये सेक्रेटेरियन किलिंग है, मगर जाहिर है यहाँ पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि कराची में जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जो जारी था वो मुकम्मल तौर पर उसका कंट्रोल हो चुका है। ये अब जो वाकया हुआ है और उससे पहले जो सबीन का हुआ था वाकया, और उससे पहले फिर वो जो डॉन के जो उनके जो सीनियर सहाफी थे, जी हाँ, तो वो मेरे ख्याल में वो तीनों को मेरे ख्याल में आप अलग अलग अगर आप कैटेगराइज करके देखेंगे तो मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में जो है इनमें कोई कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। ये तीनों अलग अलग एक सेपरेट केसेस की तरह अगर आप इसको देखें तो उनमें जो है एक में तो एक सुसाइडल जो है वो लगता है एक अटेम्प्ट था, और इन्वेस्टिगेशन जा रहा जारी है हकी तौर पे जब चीज़ें सामने आएंगी। और सबीन में जा रहा है उसका एक बैकग्राउंड अलग था और उसमें वो जिस तरह का वो काम कर रही थी वो उस डायरेक्शन में उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा जा रही है। आज ये जो हुआ है जो कत्ल हुआ है और जो टारगेट किलिंग हुई है, जाहिर है ये तीनों अफसोसनाक वाकयात हैं और ये सारी एक बड़ी अहम शख्सियात थी, और इनमें सेक्रेटेरियन बिल्कुल एंगल लगता है कि सेक्रेटेरियन हो भी सकता है। और जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये मोटरसाइकिलों पर आए और उन्होंने फायर किया और सब कुछ किया, तो ज़ाहिर टारगेटेड तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और जहां तक इसमें कोई एनिमिटी या कोई ऐसी कोई अगर एंगल दुश्मनी का है तो वो भी चीज़ सामने आएगी। फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो नज़र आ रहा है ये सेक्रेटेरियन की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, मगर जो फाइनल जब तक इन्वेस्टिगेशन होकर जो चीज़ नतज सामने आएंगे तो ज़ाहिर हम शेयर करेंगे। मगर ये ज़रूर आप जहन में रखें कि इससे कोई ये तासुर नहीं आना चाहिए कि कराची में दोबारा एक टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसा नहीं
जी,
है।
जी 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 मेमन साहब, आप हमारे साथ रहें। प्रोफेसर शमीम अख्तर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं और वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और शमीम साहब, आपको खुश आमदेद।
शुक्रिया।
तो आपके भी इल्म है कि पिछले सितंबर में एक साहब हैं शकील आउज, जिनको कत्ल किया गया था कराची यूनिवर्सिटी में, उससे कबल प्रोफेसर सिप्ते जाफर को कत्ल किया गया। आप क्या देखते हैं कि क्या कोई इस तरह का फ़िरका वारियत का सिलसिला है जिसकी वजह से प्रोफेसर वहीदुर्रहमान को भी टारगेट किया गया?
देखिए, बजाहिर तो यही जवाब से मिलता है, क्योंकि शकील और साहब जब कत्ल हुए तो उसके बाद उस एक सूबे के और उस्ताद थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बिनोरिया टाउन के मस्जिद में भी वहाँ पर आते थे और उनके मोतमिन के साहबजादे थे, नाम भी उनका मुझे शख्स याद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक फिर सवार कत्ल तो नजर आता है, लेकिन शकील औज का कत्ल और इन हजरत का जो कत्ल है सिप्ते जाफर साहब का, तो जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा है, अब समझ में नहीं आता कि उसको यकीन करूँ या ना करूँ। बड़ी सनसनीखेज खबर थी कि साहब कातिल इनका एक ही है और उसको रेंजर साहबान ने गिरफ्तार किया और कातिल का नाम भी बताया गया था, यानी शकील औज का कातिल और सिप्ते जाफर साहब का कातिल। तो उसको अगर बावर किया जाए, और मैं तो उस वक्त तक बावर नहीं करूंगी जब तक कि अदालत इस पर कोई फैसला न करे, तो अभी तक जो मौसूला इतलात हैं उस लिहाज से तो वो सेक्टेरियन नहीं था, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि वो फिर कवाराना नजर आए। ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, इससे तफ्तीश कुंदगान के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाता होगा, तो बड़ी चौकसी की जरूरत है। और ये तासुब तो बिल्कुल ही गलत है कि टारगेट किलिंग खत्म हो गई थी, कहाँ खत्म हुई है ये मैं मानता हूँ। अभी मशीद साहब ने जो फरमाया कि सबीन का कत्ल और डॉन के जो थे
मार्केटिंग डायरेक्टर
उनका कत्ल, जी हाँ, उन साहब का कत्ल और इनका कत्ल जो है ظاہر ہے کسی ایک رویہ سین کو قتل نہیں کیا گیا, لیکن دیکھیے تینوں ٹارگیٹڈ ہیں, تو یہ کہنا کہ ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ہوئی یہ تو متضاد بات ہوئی کہنا نا. یعنی قاتل جانتے تھے کہ کس کو قتل کر رہا ہے, اور اسی طرح سے تینوں کے بارے میں بہت واضح ہے.
جی 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 شمیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں بالکل. میمن صاحب بنیادی طور پہ جب سبین محمود کا قتل ہوا تو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار کے حق میں کام کرتی تھیں, ان کا جو ایک کیفے تھا دا سیکنڈ فلور ٹی ٹو ایف جو کہلاتا تھا وہ چلاتی تھیں,
اور
جی جی اور اب آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حق میں. ہم نے جب سی پی ایل سی کے کچھ سابق رہنماؤں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سبین کے کیس میں اگر شہریوں کو شامل کیا جائے پولیس کی تفتیش میں تو اس سے کافی کچھ سود مند نتائج حاصل کیے جا سکیں گے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟
بالکل, دیکھیں وہ تو ایک پبلک فگر تھیں, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہیومن ایکٹیوسٹ, اور ان کے علاوہ جس طرح وہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ان کا وہ زیادہ ان کی توجہ تھی, اور وہ سوشل ایشوز کے زیادہ جو ہے وہ جس طرح بلوچستان کے ایشوز جو ہیں ان کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, تو اس میں بالکل یہ چیز تو میں مانتا ہوں کہ جب جو ان کی جو جس طرح کی پبلکلی ان کی جو سوشلائزنگ تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس سے بھی ہمیں کسی نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں, یا اس سے ہمیں انویسٹیگیشن میں ضرور فائدہ ہوگا کہ وہ کن کن لوگوں سے ان کی ملاقات تھی, اور کہاں کہاں وہ جاتی تھیں, اور کن لوگوں سے ملتی تھیں. تو یہ چیزیں بالکل ہمیں ہیلپ کریں گی, اور اس پہ کام بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جتنے شواہد ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں جمع کریں. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ معذرت کے ساتھ میں نے یہ کوئی اس طرح کی اس طرح یہ جو کلنگز ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹارگیٹڈ, جس میں دو تو بالکل لگ رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ ہیں بالکل, ایک نہیں ہے جس کے اوپر ہم اگین میں اس پہ ابھی کوشچن مارک ہے. مگر جو سلسلہ جاری تھا جو کہ فگرز 10-11-12 کے فگرز تھے, اور کافی عرصے سے کچھ مہینے اگر آپ لے لیں گے تو اس میں ٹارگٹ کلنگ بالکل ایک صفر پہ آ گئی تھی, مگر اب یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں اور تین واقعات ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے یہ بالکل ٹارگیٹڈ ہیں. اس کو آپ اگر اس طرح لیں گے میرے اسٹیٹمنٹ کو کہ جی بالکل ختم ہو چکے ہیں اور یہ کیوں ہو گئے, میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم کامیابی کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو کلرز ہیں, ٹارگٹ کلرز ہیں, ان کو ہماری ظاہر ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اور جو ہماری جو پولیس ہے, جو رینجرز ہے, اور جس طرح گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ یہاں ان کے بھی ہم جو بھی کلرز ہیں ان تک بھی ہم پہنچ جائیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پکڑے جائیں گے. تو
میمن صاحب ہمارے ساتھ رہیں. پروفیسر شمیم اختر, اس لیے کہ ہم آپ بلوچستان میں بھی رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کا معاملہ خاصا گھمبیر ہے. سبین محمود کا جو معاملہ ہے وہ خاصا پیچیدہ ہو گیا, کیونکہ بعض لوگوں کا اور ملک میں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے ان کے قتل میں ملوث تھے. اگر ایسا ہے تو آپ کو کتنی امید ہے کہ ان کے قاتل پکڑے جائیں گے؟
اس مفروضے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قاتل بالکل نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن پہلے یہ مفروضہ ثابت ہونا چاہیے. دیکھیے ایک پہلو اور ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ راحیل شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ بلوچستان کے اندر غیر ملکی ایجنسیاں متحرک ہیں اور ان کو یہ چیز بند کر لینی ہوگی. یہ بڑا مانیفیز انتباہ تھا میرے خیال سے. تو دیکھیے جو بیرونی ایجنٹ ہوتے ہیں بڑے شاطر ہوتے ہیں, اور وہ ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ فوجی بعض فوجی ملوث نہیں ہیں ماضی میں, میں یہ نہیں کہتا یا ملوث نہیں ہوں گے, لیکن صرف الزام ان پہ عائد کر دینا بغیر کسی ثبوت کے میں مناسب نہیں سمجھتا. ہم ایجنسیوں کی سرگرمیوں کو کیوں نظران کر دیتے ہیں؟ انہوں نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے کر کے انہیں قتل کر دیا ہو تاکہ پاکستان پہ ایک باقاعدہ تنازع شروع ہو جائے, اور اس میں لوگ آپس میں الجھے, ایک دوسرے پہ الزام لگائیں اور فوج کو بدنام کیا جائے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں فوج کی وکالت کر رہا ہوں, بات فرنٹیئر کور کے خلاف بڑی شکایات ہیں، کراچی میں بھی قتل ہوا اور کوئٹہ میں بھی قتل ہوا، بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں قتل ہوا، تو اگر ان کے خلاف، اور میں عرض کروں آپ سے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں سوئی گیس کے کی کالونی میں شادیہ، ڈاکٹر شادیہ جی، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ان کو ان کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی، اور ملزم جو ہے جس پہ شبہ کیا گیا وہ بہت فوج کا ملازم تھا، اس کا بہت کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، لیکن مشرف صاحب نے نوبت ہی نہیں آنے دی اور فوراً یہ کہا کہ نہیں وہ بے گناہ ہم جانتے ہیں. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں آصف جنوا صاحب نے، جب چندو بھاول کے واقعے کی طرف میں آپ کا اشارہ کر رہا ہوں، وہ میجر جمیل تھے، ان پہ شبہ کیا گیا، ان پہ الزام عائد کیا گیا، آصف جنوا صاحب نے فوراً ان کا کورٹ مارشل کرایا اور ان کو پھانسی دے دی. تو فوج کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ سیاہ یا سفید ہے،
جی 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 ظاہر ہے، ظاہر ہے ابھی تک، ابھی تک اب تک تو پتہ نہیں چلا ہے کہ قاتل کون ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے ایک نمائندہ ارشد ہارون نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، وہ ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ ہیں اور خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی تو ہم لوٹتے ہیں اپنے مقرر ارشد ہارون کی طرف، اور ہارون صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کے مشیر شرف الدین میمن ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر شمیم اختر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں سبین محمود کے قتل کے بارے میں، اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا اس میں ریاستی ادارے ملوث تھے. آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں حامد میر نے ایک بیان دیا تھا، اور ان کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ زخمی کیے گئے تھے، اور وہ خود دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ان پر جو حملہ کرنے والے ہیں ان میں اور سبین پر حملہ کرنے والوں میں بڑی مشابہت تھی. آپ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟
جی 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 ارشد ہارون جی کہیے.
پاکستان میں یہ ایک روایت چل نکلی ہے کہ جو بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، حامد میر پہ سے حملے سے پہلے بھی ایک جرنلسٹ تھے جو اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے، اور
سلیم شہزاد جی،
لاش جی سلیم شہزاد صاحب کی لاش پھر نہر سے ملی، اور وہ کچھ انویسٹیگیشن کے اسائنمنٹ پہ تھے. تو حامد میر خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی، لیکن پاکستان میں ایسے حملے مسلسل ہوتے رہے ہیں. پہلے تو چونکہ جمہوریت نئی آئی تھی اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کی گرپ کافی زیادہ تھی، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کلچر آہستہ آہستہ چینج ہو جائے گا اور ہماری سوسائٹی میں ایک اوپننیس آئے گی. لیکن سبین محمود کی شہادت نے وہ تمام مفروضے غلط ثابت کر دیے. اب پاکستان میں اظہار رائے پہ جو ان اناؤنسڈ میں اسے کہوں گا غیر اعلانیہ آپ کو ایک تھریٹ کا سامنا ہوتا ہے اور آپ اپنی زبان کھولنے سے پہلے کافی دفعہ سوچیں گے اپنے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں. تو اس سے پاکستان کا جو امیج بین الاقوامی برادری میں گیا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. میں یہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, مطلب کوئی بھی ادارہ یا جن افراد نے ان کا قتل کیا ہے, اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس میں کوئی ریاستی ادارے شامل نہیں تھے, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اس میں جو بھی غیر ملکی ہوں یا ملکی جو بھی گروپ ملوث ہے اگر ہے تو ان کو سامنے لایا جائے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ اور خاص کر جرنلسٹ کمیونٹی اعتماد کھو رہی ہے پاکستانی ریاست میں, جو کہ ایک خطرناک بات ہے. تو
جی ارشد ہارون ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ہمارے مہمان شرف الدین میمن سے, جو کہ سندھ چیف منسٹر کے مشیر ہیں. میمن صاحب, آپ سول سوسائٹی کے رکن بھی ہیں, آپ سی پی ایل سی کے سابق سربراہ بھی رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کل کے جو اخبارات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ سبین محمود کے قتل کے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب یہ بتائیں کہ جب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی کا فوٹیج دستیاب تھا, جب ان کو ٹیلی فون کال جو کیے جاتے تھے اس کا ریکارڈ مل سکتا ہے, تو پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس کی کوئی رپورٹنگ جس طرح ہوئی ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے. بالکل اس میں میرے خیال میں جو ہمارے انویسٹیگیشن کے جو آفیسرز ہیں, انویسٹیگیٹرز ہیں, بالکل اس میں پیش رفت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک یہاں پہنچے ہیں, وہ لیڈ کہاں تک ملی ہے, مگر اس میں ضرور پیش رفت ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں بالکل کوئی کام نہیں ہوا یا کوئی ہم ابھی ہمیں کوئی سرا نہیں ملا. تو بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی. اور ان کی تینوں کیسز جس کے ذکر ابھی ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ان تینوں کا جو ہے وہ ہم اس کا جو رزلٹ ہے, جس کا جو کیس کے پیچھے کون تھے اور کیا یہ کن لوگوں نے یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا کون ہے ان کے پیچھے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. بالکل یہ جو آپ نے طرف فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے انویسٹیگیٹرز کو فائدہ مند ہیں, اس میں فوٹیجز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں جو اس کا جو فون کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور جس طرح کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ظاہر ہے انویسٹیگیٹرز کو فائدہ دیں گی. اور اس میں بالکل ہمیں اس میں کچھ چیزیں ملی بھی ہیں اور جس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے آپ کو اس پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا.
پروفیسر شمیم اختر, کیونکہ عنقریب ہم اپنا یہ سیگمنٹ ختم کریں گے, لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک 2015 کی فریڈم ہاؤس کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو آزادی اظہار ہے اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اور پریس کافی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سبین محمود آزادی اظہار کے لیے کوشش کر رہی تھیں, اور اگر اس میں ریاستی ادارے ملوث تھے, اور اگر سرکاری اہلکار چاہتے تھے کہ وہ آزادی سے بلوچستان پر بات نہ کر سکیں, تو کیا امید ہے کہ قاتلوں کو آخر کار پکڑا جائے گا؟
دیکھیے, پہلے تو ملزم کے بارے میں ایسی قرائن, ایسی شہادت ہو کہ اس پہ فرض جرم عائد کیا جا سکے. میں دیکھیے, شک اور شبہ پہ خواہ وہ حقیقتی تو نہ ہو, کوئی کاروائی مناسب نہیں ہے, نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اور جہاں تک یہ کہا گیا, ابھی ایک صاحب نے فرمایا کہ فوج کو اور ریاست کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ملوث نہیں ہے, میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوج کو یا کسی ادارے کو ملزم فرض کر لیا ہے, تو اگر آپ نے فرض کر لیا ہے تو فوجداری کے قانون کے اعتبار سے بارہ ثبوت تو مستغیث پہ ہوتا ہے. یعنی آپ ملزم جب ان کو گردان رہے ہیں تو آپ ثبوت پیش کیجئے, اور 100% ثبوت پیش کیجئے کہ اس میں ایجنسیز کا یا پاکستان کی فوج کا یا ایف سی کا کون شخص سے
جی جی شمیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ارشد ہارون اپنی بات کو آگے بڑھائیں. ارشد ہارون, یقیناً آپ جس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس, وہ ثبوت جو کہ حالات کے تحت ملا ہے اس کی بنیاد پہ یہ دعوے کر رہے ہیں, آپ اس کی ذرا تشریح کیجیے.
دیکھیں قرائن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں کسی کو ملزم یا مجرم نہیں گردان رہا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی شخص یا گروپ اس میں ملوث ہے اس کو سامنے لایا جائے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ریاستیں اس طرح سے اندھی قتل عام کی بنیاد پہ نہیں چلتی, اور جو چلتی ہیں وہ بدنام ہوتی ہیں. تو اگر پاکستان نے اپنی بدنامی کا داغ مٹانا ہے تو ان قاتلوں کی نشاندہی اور ان قاتلوں کو سزا دینی پڑے گی, ورنہ تو یہ ایک اور پاکستان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگتا جائے گا اور بدنامی بڑھتی جائے گی. میں نے کسی ادارے کو نہ مورد الزام ٹھہرایا ہے اور نہ ان کو قاتل گردانا ہے. یہ میں وضاحت ضروری سمجھتا تھا.
جی جی جی, اور کیونکہ ہم نے کل بھی اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات کی تھی تو میں نہیں چاہتی کہ اس وقت ہم کچھ زیادہ اس تفصیل میں جائیں, لیکن
میں کچھ کہنا چاہوں گا.
جی جی کہیے کہیے.
جی نفیسہ, یہ جس طرح یہ بات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں دیکھیں ریاستی اداروں کو اسپیکولیشن کے اوپر تو میرے خیال میں آپ نہیں بات کر سکتے. باقی اب یہ ضرور ہے کہ جس طرح میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہو بھی رہی ہے اور کہیں کچھ پیش رفت بھی ہے, اور جو چیزیں سامنے آئیں گی اب اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاس میں پروین جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئی تھیں, اور جو آرکیٹیکٹ تھیں اور جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ پہ بھی کام کیا تھا, اور اس کیس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جی فلاں لوگ شامل اس میں تھے اور یہ تھے. مگر یہ کہ اس کیس کو بھی جو بالکل ایسا ایک بلائنڈ کیس نظر آ رہا تھا, ہماری انویسٹیگیٹرز نے ہماری پولیس نے اس کیس کو سالو کیا تھا اور فائنلی وہ پکڑا بھی گیا تھا, تو وہ جو شخص جس نے جو ٹارگٹ کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو ہمارے جو پولیس کے اور جو رینجرز کے, یہ وہ ادارے ہیں جو جس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کو ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں اور رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کچھ تھوڑا سا ہم پیشنٹلی ان چیزوں کو لے کے چلیں اور کچھ انتظار کر لیں کہ ہماری جو 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 انویسٹیگیشن کی ٹیمیں ہیں ان کے رزلٹ سامنے آ جائیں تو وہ سارے جو بلیک اینڈ وائٹ.
میمن صاحب, اصل میں پروین رحمان کا جو کیس ہے وہ ذرا سا مختلف تھا کیونکہ وہ زمین کے حوالے سے لینڈ گرابنگ کا کیس تھا. ان کا جو سبین محمود کا کیس ہے, کیونکہ اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ملٹری انٹیلیجنس نے 2012 میں بھی ان سے پوچھ گچھ کی تھی جب وہ بلوچستان پر سیمینار کرنے جا رہی تھیں, اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ کہ ان کو جو دھمکیاں مل رہی تھیں وہ اسی موضوع پہ مل رہی تھیں, اور ان سے قبل لمز میں بھی ایک میٹنگ ہونے والی تھی جو کہ کینسل ہو گئی کیونکہ وہ بلوچستان کے معاملے پر ہونے والی تھی. بہرکیف ارشد ہارون, جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ اس وقت جو سول سوسائٹی ہے اور ملک بھر میں آپ جانتے ہیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور پریس کلب کے آگے دھرنے دیے جا رہے ہیں, اس سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس خون ناحق کا حساب لیا جائے ریاستی سطح پہ, جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. میں اس وقت یہ بھی نشاندہی کر دوں کہ جو ملا حکومتی رٹ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ریاست پارٹیسن کردار ادا کر رہی ہے. اس ریاست کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا قانون ملا اور کسی بھی ایکٹیوسٹ کے لیے ایک جیسا ہے. ایکٹیوسٹ رات کے اندھیرے میں قتل ہو جاتا ہے اور ملا دندناتا پھرتا ہے اس ریاست میں. ایسی ریاستیں زیادہ دیر نہیں چلتی. قانون سب کے لیے ایک ہے اور ہمیں اس قانون کو لاگو ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا اگر تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے.
جی, اس موڑ پہ ہم آپ میں سے دو حضرات کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے چیف منسٹر کے مشیر شرف الدین میمن اور ان کے ساتھ تھے ایس پی او کے خیبر پختونخوا میں سربراہ ارشد ہارون. بہت شکریہ اور خدا حافظ. شمیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع خاصا وسیع ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیپال میں ایک زلزلہ آیا ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں, افغانستان میں موسم کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے انسانی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میٹ آفس کے زلزلے کے حوالے سے جو ایک اسپیشلسٹ ہیں زاہد رفیع, ان کو لیں. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے کمیونٹی میں کام کرنے والے ایک صاحب اظہار ہنزئی, جن کا تعلق ہنزا سے ہے اور جو بین الاقوامی سطح پر کام کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو نیپال کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. امید ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ یہ تصاویر بھی دیکھ سکیں گے.
Nepal's Prime Minister Sushil Koirala has been visiting the injured after Saturday's earthquake, but his popularity is lower than ever. He's being blamed for the government's perceived weak response to the crisis.
But he come just looking and run away because we are looking for talk to something for him. He didn't give us face and he's run away. He's not good. He didn't like that our Nepali people like this Prime Minister. We need the change right now, Prime Minister. We need to kick out from the...
And the anger is growing. With more than 5,000 now known to have died, survivors like those in this village on the outskirts of the capital Kathmandu are doing what they can without any government help.
We want the government and the political parties to get together to provide us help. There's so much help coming from outside. They shouldn't hoard that. They should give it to us.
But as each day passes, life after the 7.8 magnitude earthquake worsens. And the death toll is likely to climb as well. With information yet to come in from many rural areas, officials say the final number could be as many as 10,000.
جی اور ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ زاہد رفیع ہیں جو کہ میٹ آفس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ زلزلے پر خاصی مہارت رکھتے ہیں. اور زاہد صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی السلام علیکم.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ نیپال ایک ترقی پذیر ملک ہے, کیا ان کے پاس اس طرح کے سسٹمز نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پیشن گوئی کر سکتے تھے اس زلزلے کی؟
بہت شکریہ. ایکچولی نیپال جو ہے ویسی جغرافیکل لوکیشن پہ واقع ہے جہاں پہ ورلڈ فیمس کانٹیننٹل اور بہت ایکٹیو جو سیسمک فالٹس ہیں وہ پاس کرتی ہیں وہاں سے. اس لیے پہلا اسٹیپ تو ان کو واقعی یہ لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ آپ اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ اگلی جنریشنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر گورنمنٹ کو, ہر سوسائٹی کو جو ہے وہ جو کہ ارتھ کے ایک پرون ایریا میں رہتی ہے, سب سے پہلے تو اپنی مانیٹرنگ کیپیبلٹی ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کو اس کے ذریعے اپنی جو زمین ہے اس کو ایکسپلور کر لینا چاہیے کہ کس جگہ پہ کتنا سیسمک ہیزرڈ موجود ہے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اگلے اسٹیپ میں اس کی رسک اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئک آتا ہے तो कितने डैमेजेस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, कितने लाइफ लॉसेस हो सकते हैं. तो ये तीन चार स्टेप्स होते हैं जो कि वर्ल्ड में ऑथेंटिक है, और हर कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है वो भी अब इस स्टेप की तरफ बढ़ रहा है. तो इनको भी बहुत पहले चाहिए था कि वो अपनी मॉनिटरिंग को इतना को बढ़ा लेते कि आपको ऑलरेडी इलम होता कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं. जी,
और आपके भी इल्म में है कि अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं. हमने सुना है कि तेज़ बारिशें आई हैं और कुछ सैलाब का ख़तरा है. क्या वजूहात बताते हैं, क्या ये भी जलजले की जोन में आते हैं?
नहीं, जो इस तरह की एक वेदर फिनोमिना होता है उसका कोई अर्थक्वेक के साथ कोई कोरिलेशन नहीं बनती. इसलिए ये कहना है कि क्या अर्थक्वेक आ गया है तो उसके बाद एकदम सडनली कोई वेदर में चेंज आ जाती है, ये साइंटिफिकली कोई अप्रूव चीज़ नहीं है. तो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो फॉल्ट सिस्टम है, वो डिफरेंट है. क्लाइमेटिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट है नेपाल का या तिब्बतन का, वो हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कोरिलेट नहीं कर सकते.
जी रफ़ी साहब, आपके इल्म में है कि काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बलूचिस्तान भी एक सिस्मिक जोन में है, और कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अगर बलूचिस्तान में कोई जलजला आता है तो उसके असरात कराची तक पहुंचेंगे और वहाँ की जो समंदर है उसमें तुगयानी पैदा होगी और काफ़ी तबाही हो सकती है. इस पर आप लोगों ने कोई स्टडी की?
जी बिल्कुल, हम इस सिलसिले में काफ़ी कई साल हो गए इस पे काम करते हुए और हम बिल्कुल इसमें विजिलेंट हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि बलूचिस्तान जो है उसमें पोटेंशियल मौजूद है और यहाँ पे एक डिजास्टर अर्थक्वेक है वो एक्सपेक्टेड था, जो कि 2013 में आया भी है, जो 7.6 मैग्नीट्यूड का था. इवन कि ये अर्थक्वेक लैंड पे था लेकिन इसने समुंदर जो अरेबियन सी है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की. दो आर्टिफिशियल ज़मीन से आइलैंड क्रिएट हुए जो बिल्कुल पाकिस्तान कोस्ट के सामने यानी गवादर के सामने आए. इसी तरह हमारे थोड़ा सा सामने करीबी अम्मान कोस्ट है, और अम्मान कोस्ट में तीन जगहों पे, तीन पॉइंट्स पे उन्होंने अबनॉर्मेलिटीज नोट किए, यानी समुंदर रिसीड हुआ 4 से 5 मीटर पीछे और उससे थोड़ी सी सुनामी जो है वो जनरेट हुई है. तो ये एरिया जो है अरेबियन सी का और हमारा जो मकरान कोस्ट है वो हम विजिलेंट हैं कि ये बहुत ही वल्नरेबल है, जिसके लिए हमने अपने SOP डेवलप कर लिए हैं. हमने अपने जो मुस्लिम जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन है. लोकल लोग जो हैं उनको हमने 3 ड्रिल्स करवाई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो आपने किस तरह अपने आप को सेफ करना है. तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है ह्यूमन लेवल पे वो तो हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी कर रहे हैं.
लेकिन कराची जैसा शहर जिसकी इतनी बड़ी तादाद है उसको किस तरह मुमकिन होगा उसको खाली करना, या अगर कोई जलजला आया तो तबाही का जो स्केल है वो आपके ख्याल में कितना होगा?
देखिए, हाँ, हमारे हिसाब से जो कराची एक बहुत बड़े थ्रेट में नहीं है. कराची के पास से जो फॉल्ट लाइन गुजरती हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक जनरेट कर सके. बाकी रह गया सुनामी का खतरा, अगर लैट से सुनामी आती है, लेकिन वो सुनामी का पोटेंशियल भी कराची से तकरीबन 600-700 किलोमीटर अवे है, यानी गवादर और पसनी के सामने है. तो अगर क्वेक आता है अरेबियन सी में तो सुनामी की जो वेव हाइट है या ज़्यादा डैमेजिंग जो सुनामी होगी वो गवादर पसनी और मारा इस एरिया में वो ज़्यादा थ्रेटनिंग है, ज़्यादा वल्नरेबल. लेकिन कराची में हमारे हिसाब से जो है वो इतनी बड़ी हाइट की वेव नहीं पहुंच सकती.
अच्छा, बहुत शुक्रिया. ये थे मेट ऑफिस से जाहिद रफ़ी, जो कि जलजलों के बारे में महारत रखते हैं. आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से
खुदा हाफिज़.
इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ सिंध कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के एक रहनुमा रफ़ीक अहमद मंगी लाइन पर हैं. और मंगी साहब, आपको खुश आमदेद.
थैंक यू वेरी मच नफीसा.
हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं जलजलों के बारे में, दूसरे जो कुदरती आफात हैं. आप जानते हैं कि नेपाल में इस वक्त एक बहुत बड़ा जलजला आया हुआ है. जो तस्वीर आप देखते होंगे मीडिया में, उससे नज़र आता है कि ऐसे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, इनमें जब कुदरती आफात आते हैं तो लोगों के लिए कितनी तश्वीश का बायस बनते हैं. ये बताइए कि आप यूएस एड के लिए भी काम करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि गैर मुल्की इमदाद जब आती है तो आपके ख्याल में कितने शफाफ अंदाज में बांटी जाती है.
मैं फिल्म कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो यूएस एड फंडेड है प्रोग्राम है, और ये फिल्म में एजुकेशन पे काम करते हैं. और इसका जो गैर मुल्की जो फंडिंग है वो बहुत काफ़ी फंडिंग इदारा है जो काफ़ी शफाफ तरीके से प्रोसीजर में अप्लाई किया जाता है कि वो सही लोगों तक जो है ना वो पहुँचे.
अच्छा, लेकिन हमने जो आज ही शायद आपके इल्म में हो कि एक इतला पड़ी जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत इस वक्त सिंध हुकूमत से कुछ यूएस एड का हिसाब किताब मांग रही है. आप कुछ इसका इसकी बुनियाद बता सकते हैं?
बेसिकली मैं यूएस एड का नुमाइंदा नहीं हूँ. मैं हम आईआरडी से सालिक है, तो वो शायद कोई यूएस एड का ही बंदा उस पर बात कर सकता है.
आप कुदरती आफात के हवाले से बताएं, आपकी इल्म में है कि नेपाल के बाद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात आए हैं और वहाँ पर भी जो है जलजले आए हैं. हम वहाँ के एक नुमाइंदा हुंजाई साहब से भी राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंध में भी जो कुदरती आफात हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है. इस मरतबा जब जून जुलाई का महीना आएगा उसके लिए आप क्या देख रहे हैं कि कितनी तैयारियां की गई हैं?
सिंध में और पाकिस्तान में और सिंध में तकरीबन डिकेड से, क्योंकि मुख्तलिफ आफात आती रही है, जिलजिला, सैलाब, साइक्लोन और साइक्लोन. जैसे 2005 में कश्मीर में जिलजिला आया था जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी. उसके बाद बलूचिस्तान के ज्यारत में जिलजिला आया था, और फिर साइक्लोन सिंध और बलूचिस्तान को हिट किया था, और फिर 2010 से लेकर मुसलसल सिंध में सैलाब आता रहा है, और फिर 2014 में बलूचिस्तान में फिर से जिलजिला आया था. तो ये बहुत एक लंबी कहानी है सिंध में, सिंध में या पाकिस्तान में डिजास्टर्स की. इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज मरकजी लेवल पे या सूबाई लेवल पे बनाई है जिसका बेसिकली काम है के डिजास्टर में लोगों को मदद करें, और उसके अलावा कुछ इदारों ने कम्युनिटी लेवल पे लोगों को तरबियत देने का भी काम किया है, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पर लोगों को रेजिलियंस के हवाले से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी कमेटी बनाना, ये बहुत पाकिस्तान में काम गुज़श्ता दिनों में इदारों ने किए हैं.
आप हमारे साथ रहें. इस वक्त हमारे साथ एक बैनुल अक्वामी जो इदारे हैं उनके मुशीर इजहार हुंजई लाइन पर हैं, और इजहार साहब आपको खुश आमदेद.
बहुत शुक्रिया महतरमा.
तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम एक तरह का मुशाहिदा कर रहे हैं कि جس طرح کے بڑے بڑے آفات آ رہے ہیں دنیا میں, اس میں ترقی پذیر ممالک بہت بالکل تیار نظر نہیں آتے. نیپال ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے, جہاں 5,000 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں زلزلے میں, اور اس کے بعد اب بیماریوں کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. پاکستان میں آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے کہ سرکاری سطح پہ اور غیر سرکاری سطح پہ کتنا یہ ملک تیار نظر آتا ہے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟
یہ آپ کے آبزرویشن درست ہے. جس طرح آپ نے نیپال کا ذکر کیا, نیپال ایک طرح سے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کا ایک لیبورٹری بنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اب وہ چیز نہیں ہو سکی جو ہونا چاہیے تھا, نہ صرف سرکاری لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کا, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ایجنسیز ہیں, ہمارا بھی فیلئر ہے. تو ہمیں سوچ سکنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ریزیلینس جو ہے وہ ٹاپ سے نہیں بلکہ باٹم سے ہمیں بلڈ کرنی پڑے گی, اور ہمیں اس سے آفتوں کی تیاری کا جو سبق ہے یا اویئرنیس ہے وہ ہمیں کمیونٹی لیول پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ ریسرچ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ روایتی طور پہ جو اس طرح کے علاقے ہیں نیپال اور شمالی پاکستان جو پہاڑی علاقوں کا مشکل ہے, وہاں پہ لوگوں نے شروع میں کس طرح اپنے قدرتی آفات کا مقابلہ کیا اور ان کو اوورکم کیا, اس سے ہمیں اسباق مل سکتے ہیں. میں گزارش کروں کہ یہاں پہ ہنڈا میں عطاباد جھیل کا سانحہ ہوا, ایک آفت آئی, آج تک لوگ آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک قسم کا ایک ان میٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر ہے. 100 سال پہلے اسی جگہ پہ ایک لیک بنا تھا, لیکن مقامی لوگوں نے اس کو ان لوگوں کو اپنے طور طریقوں سے اپنے جو ٹریڈیشنل جو رواجوں کے حساب سے انہوں نے ان لوگوں کو ودن ایک سال یا 2 سال میں ان کو سیٹل کیا, اور اپنے جو بایا چارگی کے جو طور طریقے ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں نے ان کو بسایا. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ لوگوں کو ہم نے ایک بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز دی ہیں, جو ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ ایجنسیز ہیں, ہماری طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں نے اپنا جو ان کا جو اصل اثاثہ ہے, اصل جو ان کی ریزیلینس ہے, ان کو ہم ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے.
اچھا, بہت دلچسپ. نظر آتا ہے کہ آپ کا تجربہ اور رفیق احمد منگی کا تجربہ بھی خاصا ملتا جلتا ہے. وہ بھی سندھ میں کمیونٹی موبلائزیشن کی طرف کام کرتے ہیں. منگی صاحب, آپ بتائیے, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں ہنزائی صاحب سے کہ اس وقت عوام کو متحرک کرنا زیادہ ضروری ہے, اور اس سے ایک ترقی پذیر ملک میں زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے بنسبت سرکار پر انحصار کرنے کے؟
بالکل. جب تک کمیونٹی اور سرکار مل کے کام نہیں کرے گی اور کمیونٹی کو موبلائز نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس میں گورنمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے, بڑا رول بنتا ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے وہ ڈیزاسٹر سے بچنے کے طریقے کار جو ہنزائی صاحب نے جیسے کہا کہ لوگوں کے پرانے طریقے کار کیسے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے, وہ اور جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے استعمال کرنے کے طریقے کار ان کو ملایا نہیں جائے گا تو ہم ڈیزاسٹر سے نہیں بچیں گے. کیونکہ ابھی بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ جو کمنگ ایئر سے اس میں شاید ڈیزاسٹر بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے, جس میں کمیونٹی کا بہت بڑا رول بنتا ہے کہ اس کو اس کے اسکل سے بھی فائدہ لیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی سے ان کو لیس کیا جائے.
اچھا جی, اس موڑ پہ اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سندھ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام کے ڈپٹی چیف رفیق احمد منگی, اور ان کے ساتھ تھے اظہار ہنزائی جو بین الاقوامی اداروں کے لیے مشیر ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بالٹیمور شہر جو واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً 40 میل دور ہے، وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں اور وہاں کی جو سیاہ فام لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ رائٹس کیے ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں امریکہ میں ایک رہواسی شہری عدیل شاہ ہیں اور ان سے ہم بالٹیمور کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. اور شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صدر اوباما کو اب 6 سال ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے، اور ان کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاہ فام لوگوں میں سب سے زیادہ ایک طرح کی جو ان کے اندر غصہ تھا، غم تھا، وہ باہر نکل کر آیا ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے، اور خاص طور پہ بالٹیمور میں جو ہوا پچھلے 2-3 روز میں، اس کے بارے میں بتائیے. یہ لوٹنگ، یہ دکانوں کو آگ جلانا، یہ کیا تھا؟
تھینک یو. میرے خیال میں اوباما صاحب کی پریزیڈنسی سے سیاہ فام لوگوں کے ریئیکشن کا شاید براہ راست تعلق نہ ہو، لیکن ایک چیز کے لیے، ایک چیز جو یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے عام طور پہ، اسپیشلی جہاں پہ بلیک کانسنٹریشن زیادہ ہے آبادی کا، وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے یہاں پر. کیونکہ اگر امریکہ ڈیموکریسی پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتا ہے تو اس کو عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا جو انہوں نے پچھلے ڈیکیڈز میں کیا ہے. لیکن اگر صورتحال ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھی جائے گی، اور جب فسادات شروع ہوں، کسی بھی انڈیویجول سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کمیونٹی لیول پہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کو اسی لیول کے اوپر انہوں نے ہینڈل نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ لا اینڈ آرڈر اینڈ دین پالیٹکس اینڈ دین پریزیڈنٹ لیول تک چلا جاتا ہے، جو کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا یہ بالٹیمور میں ظاہر ہوا ہے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی تو اس کو اسی جگہ پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ٹرانسپیرنسی کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ان کو وہیں حل کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. جب آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو پھر آبویسلی یہ تو چیزیں پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا. اب جو صورتحال جو ہے وہ کرفیو تک اور موبلائزیشن آف اور ڈپلومنٹ آف فورسز تک پہنچ چکا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سیاہ فام حضرات ہیں کہ یس کہیں کہیں پاپولیشن کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کا تاریخ سے تعلق ہے، لیکن اگر اس کو کمیونٹی کو انوالو کیا جاتا امیڈیٹلی، بالخصوص جہاں کانسنٹریشن ہوتی ہے، وہاں چرچز ہیں، اسکول ہیں، ٹیچرس ہیں، پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو اگر انوالو کر لیا جائے تو وہ اس چیز کو اسی جگہ پہ وہ ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ فیلنگ جو ہے جس میں اب یہ فیلنگ آ رہی ہے لوگوں میں کہ یہ ایک سسٹمیٹک ریشل ڈسکرمنیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک فیلنگ ہے، جس سے امریکہ نکلے ہوئے تقریباً اس کو ابھی صرف 40 سال ہی گزرے ہیں جو جس میں یہ اس چیز میں کمی پیدا ہوئی تھی. اب یہ دوبارہ اسپارک اگر ہو رہا ہے تو یہ بے حد سوچنے کی بات ہے، انتہائی تشویشناک بات ہے. یہ
آپ کے بھی علم میں ہیں کہ اس وقت سول رائٹس کے لیے سیاہ فام لوگ باہر نکلے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ میئر نے بھی, بالٹیمور کی میئر نے بھی گورنر کو بہت تاخیر سے ٹیلی فون کیا اور ان سے جو گارڈز ہیں وہ مانگے. تو یہ تاخیر کوئی وجہ بنتی ہے اس لوٹنگ کی جو ہم نے دیکھا اور جو نقصانات ہوئے اس کے بعد؟
دیکھیے, جب چیز ابرپٹ ہو, ابرپٹلی ہینڈل کیا جائے گا اور وہ جب کمیونٹی جو ہے وہ ایرپٹ کر جائے اپنے ایموشنز کے ساتھ, تو پھر یہ سارے سائڈ افیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے, جہاں پہ لوٹنگ بھی ہو سکتی ہے, دوسرے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کو میرے اپنے دانش میں اس کو فورس سے ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے, اور بالخصوص جیسے صدر کی حد تک بات چلی جائے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرے کہ یہ تھگس ہیں, کرمنلز ہیں, یہ سب باتیں جب آپ کریں گے تو اس کے سارے جو اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پوری کمیونٹی پہ اوپر پر آتا ہے, اور پھر جہاں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ اس کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ریس کو اور زیادہ ہوا ملتی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ ابھی لا اینڈ آرڈر سے بھی بات کہیں اور آگے جا رہی ہے, اس کو کمیونٹی لیول پہ ہی اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور چاہیے تھا. اب تو میرے خیال میں اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو مینج دس سچویشن ناؤ.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سختی کی جس کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو گئے, نہ یہ کہ انہوں نے نرمی کی جس کی وجہ سے لوگ زیادہ انکریج ہو کر آ گیا ہے. جی,
دیکھیے, حکومت جو وہ ایمبیگیوٹی کا شکار رہی اس معاملے کے اندر, انہوں نے بجائے ٹرانسپیرنسی کے, فیئرنیس کے, وہ پولیٹیکل بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے وہ لوگ, یعنی کہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, پھر کہیں فورس لے کے پہنچ گئے. تو اس طرح کی ایمبیگیوٹی سے جو ہے وہ کرائسس کم نہیں ہوتا, وہ بڑھتا ہے. اگر ایٹ دس پارٹ اس کو, لیٹس سے ڈیڈ باڈی ایک ملی ہے, ایٹ دس پارٹ اگر اس کو میئر لیول پہ یا کاؤنسلر لیول کے اوپر یا پولیٹیکل لیول کے اوپر ہینڈل کر لیا جاتا, بجائے اس کے کہ یہ چیز جو ہے کمیونٹی لیول پہ اسپارک پیدا کر دے, وہیں پہ اگر روک لیتے تو یہ بات سمجھ جاتی. لیکن اب چونکہ بات آگے بھی بڑھ گئی ہے, پولیس انوالو ہے, نیشنل گارڈ انوالو ہے, اب جو لوگ پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں, ریس کی بات کرتے ہیں, وہ انوالومنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو نا دس از لائک اے کمپاؤنڈ فریکچر, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریورٹڈ ویری ایزیلی.
اچھا,
اور پریزیڈنٹ کو بیان بازی چھوڑ کے ہی ہیز ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو دی لیول, جہاں پہ لوکل لیول کے اوپر اس کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ جسٹ ایشو آف بالٹیمور, اٹ کین گو بیونڈ دیٹ.
اور ہمارے پاس ایک منٹ ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کیونکہ آپ ریپبلکن پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, لہٰذا اگر ریپبلکنز اقتدار میں ہوتے تو کیا معاملہ مختلف ہوتا؟
یہ تو ایک مطلب ایک اسپیکولیٹیو بات میں کہہ سکتا ہوں, زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو, جیسے میں کہہ رہا ہوں, کمیونٹی لیول پہ ہی ڈیل کر لیتے, ہو سکتا ہے کر لیتے. اگر وہ سختی کرتے, اگر کسی اور کوئی ڈیتھ ہو جائے کہیں پہ, تو وہ کرائسس بڑا ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ جو سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن کی فیلنگ جو اخباروں میں, ٹی وی پہ آ رہی ہے, یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی. یہ تو اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹلیکچوئلس, چرچ کے لوگ بالخصوص, مذہبی رہنما بالخصوص, جو لوکل پالیٹیشین ہیں, ناٹ پریزیڈنٹ, ناٹ دی سینیٹر, لوکل پالیٹیشین جو ہیں کاؤنسل لیول کے اوپر, جو ہے کمشنر لیول کے اوپر, دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ہینڈل اٹ امیڈیٹلی.
اچھا, بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. یہ تھے امریکہ کے رہواسی جو مصنف بھی ہیں, عدیل شاہ. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
You are quite welcome. Thank you.
اور اس سے پہلے آپ نے سنا سندھ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام کے ایک رہنما رفیق احمد منگی کو, ان کے ساتھ تھے میٹ آفس کے زاہد رفیع, اور ان کے ساتھ ایک اور مہمان تھے جو ہیں بین الاقوامی کنسلٹنٹ, اور بہت سارے اداروں کو وہ مشاورت کرتے ہیں. ان کا نام ہے اظہار ہنزائی. ابتدا میں آپ نے سنا بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر کو. ہمارے ساتھ تھے سندھ چیف منسٹر کے مشیر شرف الدین میمن, اور ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے خیبر پختونخوا میں سربراہ ارشد ہارون. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور جیکسن وٹس. دو پروڈیوسرز تھیں محمد ارسلان شریف اور اریشا خان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔